فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر وعلى سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً اللہ مچھر یا اس سے بڑی کسی شے کی مثال دینے سے نہیں شرماتے ہاں پس جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے حق کہا ہے یعنی سچی بات اور بر موقع ہے اور جو کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے اکثر لوگوں کو وہ اس سے گمراہ کرتے ہیں اور اکثر کو اس سے ہدایت بخشتے ہیں اور وہ اس سے صرف نافرمانوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن کریم میں یہیں جو متصل آیات کریمہ ہیں جہاں منافقین کی مثال بیان فرمائی گئی ہے وہاں بارش گرج چمک اندھیرا بینائی مثالیں بیان فرمائی گئیں پھر قرآن کریم میں متعدد جگہ اور ایسی مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں جہاں جیسے کسی غلام کے حوالے سے بات ہو ملکیت کے حوالے سے بات ہو پھر مکھی کا ذکر اور مکڑی کے جالے تک کا ذکر قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا تو کفار جب یہ اعتراض کرتے کہ اللہ کریم جو اتنی بلند شان ہے جس ہستی کی وہ اتنی باریک مثالیں جو ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ کیا ہے یعنی وہ قرآن کریم کا انکار کرنے کے حوالے سے مختلف پہلو اختیار کرتے تھے حجتیں کرتے تھے طنز کرتے تھے اعتراض کرتے تھے تو یہاں اللہ کریم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فرمایا یقین اللہ مچھر یا اس سے بڑی کسی شے کی مثال دینے سے نہیں شرماتا اب اس مثال میں دو پہلو ایک تو جب اس مثال پر بات کریں گے کہ مچھر سے یا اس سے بڑی شے تو یہ دو معنوں میں بات آئے گی ایک کہ مچھر کو اگر حقیر سمجھا جائے کم سمجھا جائے تو اس سے بڑی مثال کسی شے کی آ سکتی پھر مچھر کی باریکی یا کمزوری یا نحیفی کو لیتے ہوئے اس سے مزید کوئی باریک شے اس کی مثال بھی ہو سکتی ہے چونکہ کارگاہ حیات میں اتنی باریک مخلوق ہے آج تک جو ثابت بھی ہو چکی ہے جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اس کے لیے متعدد عدسے ایجاد کیے گئے ہیں تو وہ ان جرسوموں کو دیکھتے ہیں تو حیاتی عمل کس باریکی تک ہے اس کا اندازہ تاحال ممکن نہیں ہے تو قرآن کریم نے یہاں جو ارشاد فرمایا مچھر یا اس سے بڑی کوئی شے تو دونوں طرف کی بات اگر مچھر سے باریکی کی طرف بات لی جائے تو بے شمار اور آگے ایسی مخلوق ہے جس کی مثال دی جا سکتی ہے اور اگر مچھر کی مثال اللہ کریم نے کہیں ارشاد فرمائی تو اس سے بڑی شے کی بھی وہ مثال ارشاد فرما سکتی ہے پھر اس کا دوسرا پہلو کہ جو مثال جس موقع پر دی جاتی ہے تو کسی شے کی جو مثال ہوتی ہے اس شے سے جس شے کو مخاطب کیا جائے اس کی اہمیت یا اس کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے نزدیک دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو چلو بھر پانی نصیب نہ ہوتا اب حدیث شریف میں دنیا کی مثال جو ہے اسے مچھر کے پر سے بھی مشابہت نہیں دی گئی کہ ایک طرف مچھر کا پر اگر اس کے برابر ہوتی کل دنیا اس میں سے جو چلو بھر پانی ہے وہ بھی کسی انکار کرنے والے کو نصیب نہ ہوتا اب مچھر کا پر سوچیں، پھر اس کے مقابل پوری دنیا رکھیں، پھر اس پوری دنیا میں سے ایک چلو پانی کو اٹھائیں، تو کتنی مثال وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ عارضی اور فانی حصے ہیں اور آخرت ابدی حصے ہیں جہاں نتائج ہیں. تو جب اس مثال کی ذات اور اس کی باریکی، اس کی بنت، اس کی تخلیق میں آپ جا کر، اب یہ ایک تیسرا پہلو ہے، اس کے تخلیقی حصوں پر جا کر آپ تحقیق کریں گے، تو یہ باریک مخلوق، اس کا پورا ایک نظام حیات ہے، اور اگر لگ بھگ 24 گھنٹے اس کی عمر ہے تو اس میں تخلیقی مراحل سارے پورے ہوتے ہیں. اس کی افزائش ہے، پیدائش سے افزائش ہے، افزائش سے پھر اس کی صحت بیماری ہے، اپنی پوری اڑان بھرنے تک کی قوت ہے، پھر نحیفی ہے، تو صحت بیماری کے ساتھ پھر موت و حیات کا ایک پورا نظام. پھر یہ ایسی مخلوق ہے اور اتنی باریک میں اس کی کندہ کاری ہے، اس جیسی شے تمام جدت کے باوجود قاصر انسان کے اس کا ایک پر جیسے کچھ ہے جو ہے وہ بنا سکے. ایک مکھی کی مثال قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ جو عابد و معبود ہیں اتنے کمزور ہیں اور ایسے گئے گزرے ہیں کہ یہ مکھی کا بنانا تو کجا، پیدا کرنا تو کجا، مکھی کوئی شے لے کر اڑ جائے تو یہ اسے واپس لینے سے قاصر. اب اس مکھی کو دیکھیں کہ اس مکھی کی ایک آنکھ، آج جتنی جدید یہ ٹیکنالوجی ہم دوربین کے حوالے سے ایجاد ہو رہی ہے اور قربین کے حوالے سے ایجاد ہو رہی ہے، یعنی جس سے دیکھنے سے متعلق چیزیں ہیں، اس میں اس آنکھ پر بیسک جو ہے تحقیق، اس کا بھی حصہ شامل ہے. آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 360 کیسے دیکھنا ہے. آج جتنے یہ حفاظتی کیمرے ہیں، پہلے شروع میں ان کی ایجاد ایسی ہوتی تھی کہ جس طرف رخ ہے اس طرف دکھاتے تھے، اب جہاں کیمرہ لگا ہو تو اس کا پورا وہ جو 360 کی ویو ہے، 360 ڈگری کا جو اس کا ویو ہے یا دیکھنا ہے، وہ سارے جگہ کو دکھا رہا ہوتا ہے. تو اس باریک مخلوق مکھی کی ایک آنکھ میں جتنا نظام دیکھنے کا ہے، ساری جدت قاصر ہے کہ اس کے مقابل کوئی شے بنا سکے. چونکہ یہ تخلیق اللہ کریم کی ہے اور اللہ کریم نے جو شے پیدا فرمائی ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے، وہ خالق ہے. اب مخلوق جب کسی شے کے ترتیب میں آتی ہے تو اصل وہ جو ہے وہ ایجاد نہیں کرتی، اصل جو تخلیق ہے وہ اللہ کریم کی ہے. یہ مرتب تو کہلا سکتا ہے، ایجاد یہ نہیں کرتا، چونکہ موجد حقیقی تو اللہ کریم، شے ہے کوئی نہیں، نہ ہونے سے اس نے شے کو وجود عطا فرمایا. اب جو ہر شے موجود ہے اس کے نظم کو، اس کو بند کرو، اس کے نظم کو ترتیب دینا اور پھر یہ کہلانا کہ یہ ساری تخلیق میری ہے، یہ تو خود ایک مزاح ہے. تو بات جب مچھر کی بھی آئے گی معزز سامعین کرام، اس جیسی مخلوق کوئی پیدا نہیں کر سکتا. پھر اس کے اندر جو احساسات ہیں، کتنی باریکیاں، کہیں کوئی شے جو اسے نقصان پہنچاتی ہو، آپ دیکھیں کہ کہیں جب کوئی سپرے کیا جاتا ہے جو مچھر کو مارنے کے، اس سے پہلے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں جو شے ان کی خوراک سے متعلق ہے وہاں وہ پہنچتے ہیں. تو وہ جو احساسات تک کی باریکیاں ہیں اور جو ذرائع وجود میں تکمیل کے اللہ کریم نے عطا فرمائے اور عالم آب و گل کے اسباب سے وہ جو اپنا سبب حاصل کرنے تک کا پہنچنا ہے، وہ تو بڑی لمبی منزل ہے کہ وہ ایک وجود کی بات نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ متصل کتنے حصے ہیں. تو فرمایا یقیناً اللہ مچھر یا اس سے بڑی کسی شے کی مثال دینے سے نہیں شرماتے. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم. ہاں پس جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے حق فرمایا ہے، یعنی جو بات اللہ نے جہاں ارشاد فرمائی ہے بنیادی طور پر حق ہے اور برموقع ہے. یہ اعتراض کہ یہاں یہ مثال کیوں بیان فرمائی گئی ہے، یہ بودہ بھی ہے اور عین حقیقت کے خلاف بھی ہے. جہاں جو بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے، یعنی جو دینی حکم تک ہمارے اعمال کے حصوں تک جو جو حکم ہے اللہ کریم کا، جہاں ہے عین وہ اپنے مقام کے مطابق بھی ہے، حق بھی ہے اور مطابقت بھی رکھتا ہے. اب ہم جب ان مثالوں کی اور ان حوالوں سے بات کرتے ہیں اور اپنے اللہ جل شانہ کے وہ حصے جو اسے قبول ہیں کہ جیسے جہاں میں ہو ویسا ہو، تو یہاں ماہ محرم بھی ہے اور ماہ محرم الحرام میں یہ پہلا عشرہ جو ہے اس میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بے شمار محافل کا انعقاد ہے. بے شک دنیا میں بے شمار حوادث ایسے ہیں جو بڑے دردناک ہیں. پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شیطنت ہے جو مد مقابل ہے. اس شیطنت کا اثر شیطان سے انسان تک کیسے اور کہاں پہنچا، کس نے اس کی راہ کو انتخاب کیا، اور وہ شیاطین جنوں انس میں سے کہلائے، تو یہ وہ موضوع ہے جس پر ایمان اور پھر اس کے بعد جو کردار تک کے حصے ہیں، وہ جس نے جس راہ کا انتخاب کیا اس راہ کا مسافر ہوا. لیکن جب بنیادی طور پر دین اسلام کی بات کی جائے گی تو یکم محرم الحرام یہ یوم شہادت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو ابتدان ہی دین اسلام ابتدان ہی جو سال ہے وہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ جان نثاری ہے، یہ قربانی ہے. کیونکہ جو بھی شہادت ہے اس شہادت میں ذات نہیں شامل، اس کا ہر پہلو جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف نشاندہی کرتا ہے، شہید کی ذات کی طرف نہیں کرتا. اگر کہیں کسی کی ذات کی بات آتی ہے تو وہاں پھر شہادت نہیں رہتی، وہ پھر کوئی گواہی جان دے کر بھی ثابت نہیں کر سکتا. ہاں پہلو ایک ہی ہوگا اور اللہ جل شانہ کی ذات. اب جب بات اللہ جل شانہ کی ذات کی آئے گی تو ہر وہ پہلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا، وہ سارے وہ حصے ہیں جو اللہ جل شانہ کے پسند و ناپسند پر جن کا جو ہیں جہاں روکا، جہاں اختیار کا حکم دیا، تو یہ پسند و ناپسند اللہ کریم کی ہے. تو معزز سامعین کرام، وہ قادر مطلق ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو جب لے کر نکلے تو ہزاروں میں نہیں تھی، لاکھوں میں فوج تھی فرعون کی. ایک عصا جو ہے اس نے فرعون کو ڈبونے کا سبب کر دیا. تو یہاں جب بات آتی ہے خانوادہ رسول کی آتی ہے، جہاں بھی بات خون کی آتی ہے تو خون کا بہنا ایسی ناپاکی ہے کہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، دھونا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے حوالے سے آپ کا خون مبارک کسی پیالے میں آیا، وجود مبارک سے صفائی کی گئی، پچنا لگایا گیا. اس بحث میں جائے بغیر لیکن یہ بات جو عرض کر رہا ہوں کہ پیالے میں خون مبارک، تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا کہ اسے اونڈے لاؤ. تو وہ جب واپس پلٹے تو آپ نے پوچھا کیا کیا، تو انہوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں اونڈیل نہیں سکا. پھر کیا کیا، اس نے کہا میں نے پی لیا. وہ مبارک خون جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اس خون کو اب دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی. تو خانواده رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کون ہے؟ حسنین کریمین خانواده کے ایک ایک فرد میں وہی کون ہے؟ اور وہی زمانہ مبارک ہے اب جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیات ہیں. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درجہ حاصل ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا وقت بچپن سے ایک ایسی عمر تک جہاں سمجھداری کے حصے بھی آتے ہیں, پہچان بھی آتی ہے. تو وہ مبارک آیت جسے اللہ کریم نے تمام زمانوں میں فضیلت بخشی وہ ہے. اور مثالیں دنیا میں ایسی بھی ہیں کہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچے بلکہ آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایک ایک فرد جو ہے وہ محفوظ ہوا فرعون کے ظلم سے. اور فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک عصا جس نے سمندر چیر دیا. آپ اور آپ کے رفقاء جب نکل چکے تو وہ اور اس کی سارا جاہ و جلال لشکر جو ہے وہ اس میں غرق ہو. تو کربلا میں جب تلوار خانواده رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند ہو رہی ہے تو کیا وہ تلوار کند نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا وہ بازو شل نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا قارون زمین میں دھنس سکتا ہے تو یہ ظالم نہیں دھنس سکتے تھے؟ اللہ کریم کو اس سے کیا منظور ہے؟ اس سے مخلوق کے لیے کیا مقصود ہے؟ یہ بے شمار وہ پہلو ہیں جن کا عقدہ نور ایمان سے صاحب ایمان پر اپنے اپنے مدارج میں کھلتا جائے گا. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس موضوع پر جب بھی بات کی تو آپ نے اس سوچ پر اپنی بات کا اختتام فرمایا کہ ایک سوچ ہے جسے آپ حسینیت کہتے ہیں, ایک سوچ ہے جسے آپ یزیدیت کہتے ہیں, اور یہ جو کرب و بلا کی حقیقت ہے یہ وہاں نہیں ختم ہوئی. یہ ایسا حصہ ہے جو ہر انسان کے سینے میں بپا ہے وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے. دنیا ہمارے نزدیک بہت شے ہے, اسی کے لیے ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں. پڑھنا لکھنا, علوم کا جاننا, سارے میں کثرت جو ہے کثیر طور پر جو ہمارا مقصد ہوتا ہے, پھر یہی دنیا ہوتی. اگر یہی سارا کچھ ہوتا تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ خانواده رسول پر کوئی تلوار بلند ہوتی, وہ مبارک خون ریت کی نظر ہوتا, وہ معصوم زندگیاں اس کے نام پر قربان ہوتی, پھر ایسا نہ ہوتا. اب اس قربانی کو کس درجے کی شرف قبولیت نصیب ہوئی؟ ہم تو اتنے کمزور اور خطاکار ہیں, اللہ کریم ہمیں خیر و عافیت سے لے جائے. یہ روز معاشر بھی ہم قاصر ہوں گے, اللہ ہمیں ایمان سے لے جائے اور اپنی رحمت میں رکھے, پھر بھی ہم قاصر ہوں گے ان بلندیوں کو سمجھ سکیں جو اللہ کریم نے اپنی ان ہستیوں پر بلندیاں عطا فرمائی. ہمارے نزدیک تو فتح و شکست کا معیار دنیا ہے, یہ شب و روز ہے, لیکن اس کی حقیقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مچھر کا پر ہے اس جتنی بھی نہیں. تو پھر جب بات واقع کربلا کی آئے گی تو یہاں تو مثال مچھر کی دی گئی ہے, پھر مثال مخلوق خدا کو خانواده رسول سے اللہ کریم نے عطا فرمائی. اور ہم ہیں کہ ہم ماہ مبارک ربیع الاول آتا ہے تو خوشی مناتے ہیں, ہم اسے عید کا سماں سمجھتے ہیں, اسی طرح محرم الحرام کی بات آتی ہے تو واقع کربلا پر ہم جگہ جگہ سبیلیں لگاتے ہیں, جگہ جگہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں, بام تعدادات میں آ کر تو تکرار اور فساد تک جاتے ہیں, اور امن و امان کے لیے افواج اور ادارے جو ہیں ان کو لگانا پڑتا ہے. کاش اے کاش ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 54 سالہ زندگی دیکھیں جسے آپ نے بسر فرمایا, وہ بچپنے سے لے کر عمر کی اس پختگی تک انداز حیات دیکھیں انداز تخاطب و تکلم دیکھیں، بیان دیکھیں، بیٹھنا اٹھنا دیکھیں، وہ حضوری جو آپ کو در اقدس سے نصیب ہوئی، وہ تعلق ماللہ کی طرف جو مخلوق کے لیے رہنمائی کے اسباب ہیں، وہ زندگی کے پہلو دیکھتے تو یقیناً فساد پیدا نہ ہوتا. ہم اللہ اور اس کے حبیب کی پسند پر قربان تو ہو جاتے، لیکن ہم فساد پیدا نہ کرتے. ضرورت پیش نہ آتی کہ مخلوق جمع ہو اور امن و امان جو ہے اسے قائم رکھنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتی. کیونکہ وہ کیفیت اور حال جو ہر ایک کے سینے میں ہے کرب و بلا کی، وہ اسے ایمان کا وہ شرف بخشتی کہ وہ جانشاری کی راہ کو اختیار کرتا. پھر اس واقعے میں بے شمار روایات ہیں، اور کثیر روایات ایسی ہیں جس کا راوی نہیں سمجھ آتا. ایام کے حوالے سے بھی آراء مختلف ہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے محرم الحرام ہے جس میں واقعہ کربلا پیش آئے. یہ یقینی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی خانواده رسول نے ایک عظیم قربانی دی. یہ یقینی بات ہے کہ اعتراض کیا تھا، دونوں طرف کلمہ گو تھے، اعتراض کیا تھا کہ انکار یہ نہیں تھا کہ ایمان کی جو بنیادیں ہیں اس میں کوئی اختلاف تھا، ایسی بات بھی نہیں تھی. عبادات یا احکامات میں کوئی ایسی بات تھی کہ جو عبادات کے پہلو ہیں ان میں کچھ حلال کو حرام کر دو اور حرام کو حلال کر دو، یہ بات جہاں بات امارت کی آ رہی تھی، جہاں بات ذات کی آ رہی تھی، وہاں وہ پہلو داخل تھے جہاں مرضیات ذاتی تھی، مرضیات ذاتی باری تعالیٰ نہیں تھی، تو آپ نے بحت نہیں کی. پھر شاہ سے زیادہ شاہ کے حواری جو ہوتے ہیں، وہ اپنے معاملات میں، اپنے لالچ میں، اپنے بچاؤ میں، چونکہ وہی اہل کوفہ سارے فساد کی جڑ تھے، وہ خطوط جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے گئے وہ سارے آپ کے پاس موجود تھے، وہ ثبوت تھا کہ وہ کیا رہا ہے. لیکن یزید کی وہ پسند جو تخت کے لیے تھی، جو قوت کے لیے تھی، جو امارت کے لیے تھی، اسے اس نے کہاں جا ڈبویا؟ اور وہ حق جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، اور موقع پر وجود عالی جو ہے وہ تلواروں کی زد میں آیا، خشک زمین جو ہے وہ آپ کے مبارک خون سے سیراب ہوئی، لیکن حقیقت میں کتنی بلندی نصیب ہوئی. تو آج جب ہم بات کرتے ہیں، یہیں اسی مثال سے بھی میں نے عرض کی کہ دنیا تجھے اللہ نے ایک مچھر کی جو مثال ہے وہ بھی بیان فرمائی، اور اپنی مقرب ترین ہستیوں میں سے اپنے مقرب بندوں کو بھی اس کے حکم پر قربان ہوتا دکھایا. اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ پھر جو دوسرا پہلو ہے اس سارے حق کے بعد، جب اگلی بات آئے گی تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو آج بھی جب ہم اسلامی حوالے سے ایام کی خوشی یا اس کا اظہار فرماتے ہیں، تو حدود و قیود انہیں کا سمجھنا. مجھ سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ کا شعبہ بھی تصوف ہے، اور آپ کو کوئی وجد کی ایسی کیفیت جس میں کوئی دھمال ڈالا جائے، صوفیانہ کلام ہو، ایسا نہیں دیکھا. تو میں نے ان سے عرض کی تھی، میں نے کہا صاحب کلام کی یہ صورت میں نے بھی تاریخ میں نہیں پڑھی کہ جس کلام پر تم دھمال ڈال رہے ہو، جس کا کلام ہے، کیا اس نے بھی یہی کچھ کیا تھا؟ میں نے کہا تاریخ میں میں نے یہ نہیں دیکھا، تم نے ہم میں نہیں دیکھا، ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا. تو بات جب ان ایام کی آئے گی تو وہ کون سی اظہار محبت ہے، وہ کون سا مخلوق کی پیاس بجھانا ہے جس پر اس وقت کی نماز، فرض نماز جو ہے اسے قضا کر دیا جائے، فوت ہو جائے، نہ پڑھی جائے. وہ کون سا اظہار محبت ہے جو ہمارے اندر حلال اور حرام کی پہچان پیدا نہ کرے؟ وہ کون سا اظہار محبت ہے جو ماں باپ کا مقام ہے نہ اس کی سمجھ آنے دے، نہ اولاد کے حقوق کی، ان کی تربیت ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ کون سی محبت ہے جو ہمیں غلط اور صحیح کی پہچان جو ہے اس سے عاری رکھے؟ تو مزہ سامعین کرام، ایسا نہیں ہے معاملہ یہاں کا کہ مثال کو زیر بحث لاؤ اور خود بیٹھے رہو، نہیں، اس مثال سے سبق حاصل کرو، اپنی راہ کا تعین کرو اور پھر اس راہ کو دیکھو، حق ہے اس پر اپنا قدم اٹھاؤ، اپنے حصے کا، اپنی فرصت کا استعمال اس جائز رستے پر کرو، یہی سبق ہے ماہ مبارک محرم الحرام کا، اور یہی اظہار خوشی کی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہوگا ماہ مبارک ربیع الاول کا. ہاں، اس سے آگے پیچھے کیسے کیسے بدبخت ہوئے، وہ بھی تو بدبخت تھے جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا، وہ بھی تو بدبختی کی ابتدا تھی جہاں عمارت کا لالچ آیا، پسند ذاتی چاہیے گی. تو آج ہم بھی اگر اسی راہ کا انتخاب کریں گے انجام پھر ویسا ہی ہوگا. تو اگر سمجھ آ رہی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ان چیزوں سے، ان مثالوں سے کیا ہے؟ بس جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے حق فرمایا ہے، پھر مثال کی سمجھ آئی. اور اگر اس کے مخالف کھڑے ہو تو پھر مان نہیں رہے، پھر انکار کر رہے ہو، جس درجے کا کر رہے ہو. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَعْلَمُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، فرمایا اور جو کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے. اب یہ وہ اعتراضی پہلو ہے، کیوں، اگر، مگر، لیکن، کیسے. پھر ان سوالات میں ایک عرض کروں، حد شرعی کے اندر رہتے ہوئے اپنی معاملات کا اختیار کرنا، پھر اس میں اپنے سوالات کا دخل کرنا. بنی اسرائیل کو بیل ذبح کرنے کا حکم ہوا، کوئی بھی بیل ذبح کر دیتے تو تعمیل حکم تھی. پھر انہوں نے اس کی باریکیوں میں گئے، کیوں، کیسے، رنگ کیسا ہو، حلیہ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، تو وہ پھر سوال کا جواب آتا گیا اور وہ مخصوص ہوتا گیا. پھر ایک ہی مثال بچی، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں تھا، مجبوری تھی کہ صرف وہی ہو. اس شے کو شعبہ تصوف میں ضرور دیکھنا چاہیے اور دھیان دینا چاہیے، چونکہ جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ حد شرعی کے اندر ہے، قرآن و سنت کے تحت ہوتا ہے. پھر اس میں جو سوال جواب کرتے ہیں نا، پھر اپنے لیے اس میں پھر مشکل پیدا ہوتی چلے جائے. مثلا مثال عرض کرتا ہوں، اگر کسی سے کہیں عرض کیا گیا کہ درود شریف پڑھا کرو تو وہ پلٹ کر کہتا ہے کون سا پڑھوں، پھر کہتا ہے کتنا پڑھوں، کس وقت پڑھو. اب ہر وہ عمل پسندیدہ ہے جس میں اعتدال، اور وہ اعتدال ایسا کہ پڑھنے والا آسانی سے پڑھ سکے، پھر وہ تواتر سے پڑھ سکے. ایسا نہیں کہ ایک دن تو ہزار بار درود شریف پڑھا، دوسری دفعہ وہ سو بار بھی پڑھنے سے قاصر ہے. اگر سو بار ہی پڑھ سکتا ہے تو روز سو بار پڑھنا بہتر ہے کسی ایک دن ہزار کا پڑھنا اور دوسرے دن چھوڑ دینا. تو جب اس حد شرعی کے اندر رہتے ہوئے پھر اس طرح کے سوال ہوتے ہیں تو پھر جو جو کہا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ بندہ منسلک ہوتا جاتا ہے، وہ مشکل ہوتا جاتا ہے. تو بہرحال ایک ذیلی بات تھی میں نے عرض کی. تو کافر کیا کہتے ہیں جو انکار کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے؟ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اب ایک تو بر موقع ہے اور حق ہے، دوسرا جو اس کا عمل قرآن کریم ہمیں موقع کے اثرات پر بیان فرما رہا ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ اکثر لوگوں کو مجھ سے گمراہ کرتے ہیں. اب جس جس نے اعتراض کیا وہ گمراہ ہوا, اور اکثر کچھ سے ہدایت بخشتے ہیں وہ اس معنوں میں آ گیا, فہم الذین آمنوا فیعلمون ان الحق من ربہم, جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ان کا ایمان میں مزید ترقی ہونا یہ انہیں نصیب ہوتا ہے, اور جس نے انکار کیا ہے جو ضد اور اناد میں ہے وہ مزید افن میں گرتا چلا گیا. بارش برستی ہے معزز سامعین کرام, ہم کسان لوگ ہیں تو زمین کی جو بیجائی ہے اس میں اس کی رویدگی کا حال بھی ضرور دیکھتے, ہر جگہ جو ہے وہ قابل کاشت نہیں ہوتی, اور ہر مٹی ایک جیسی زرخیز نہیں ہوتی. تو وہ تعین کیا جاتا ہے کہ جو فصل ہے وہ کون سی ہے, اس کے مطابقت مٹی کون سی ہے, پھر اس زمین کی تیاری کی جاتی ہے. اور جب بارش برسے, ہم بارانی علاقے کے لوگ ہیں, جب بارش برستی ہے تو پھر اس زمین کی تیاری اس درجے کی مکمل ہوتی ہے کہ پھر اس میں بیجائی کی جاتی ہے. اب اسی مثال کو دیکھو, جس طرح کی زمین ہے بارش کے برسنے کے بعد اس طرح کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. کہیں غلاظت ہے, ڈھیر ہے, گندگی ہے, بارش تو وہاں بھی برستی ہے. کہیں زمین کا سینہ زرخیز ہے, بارش تو وہاں بھی, وہاں بجائی ہوئی مزید حیات کا سبب بنی, وہاں تعفن پیدا ہے, زندگی اجیرن ہونے کا سبب ہوئی. تو اسی طرح جو یہ زمین ہے, جو قلب انسانی ہے, اسے ہم نے کہاں پہنچا دیا, بری سوچ, برا عمل, دین حق سے ہر ایک تجاوز جس درجے کا بھی ہے, وہ ایک گندگی ہے, غلاظت ہے, خرابی ہے, اور وہ ہم جمع کرتے ہیں. ہر غلط عمل جو ہے, ہر سوچ سے غلط عمل کے جو اثرات ہیں وہ قلب پر جمع ہوتے رہتے ہیں. اور جتنے اعمال صالح ہیں وہ یہاں کی صفائی کا بھی سبب ہوتے ہیں, اور یہاں رویدگی پیدا کرتے ہیں صفائی کے بعد, جہاں سے مزید حیات پیدا ہوتی ہے. پھر اس میں جو بیج بویا جاتا ہے, ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس کے خوشوں پر ہزاروں دانے پیدا ہوتے ہیں. تو جب بات دین کی آئے گی, تو جب دینی حکم آئے گا تو اس کے مقابل جب بات دیکھیں گے تو پھر مقابل وہ آئے گا جہاں تعفن ہوگا, تحت اسے نصیب ہوگا, جہاں رویدگی ہوگی, جہاں ماننا ہوگا, اقرار ہوگا, غیر مشروط بات ہوگی, جہاں اگر مگر لیکن ہوگا وہاں پھر اسی درجے کے مسائل بھی پیدا ہوں گے. تو اس لیے جب بات حق بیان فرمایا گیا تو چھوٹی سی چھوٹی مثال بھی ہو, آپ غور کیجئے کہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم بیان فرماتے ہیں, کس سے جو کفار ہیں, اور اس سے ایک امتحان ہے جو وہ مقصود ہے. اب ان کی تعداد پر کافر کا اعتراض, تو بندے مومن کا آمننا مسئلہ, اس نے مانا, اس کا صدق مانا, اس کا اقرار کیا. جہاں فرمایا اتنی تعداد ہے, اللہ کریم نے فرمایا حق ہے, اور جس نے اس تعداد پر اعتراض کیا وہ مزید تعفن میں جا کے رہا. تو معزز سامعین کرام, یہ تقسیم اللہ کی ہے, اور اللہ کریم کو کبر پسند نہیں. پھر متصل دیکھیے کیا فرمایا گیا, وما يضل به الا الفاسقين, وہ تو غفور الرحیم ہے, مخلوق پر ظلم تو اسے پسند نہیں. بلکہ حدیث شریف میں بڑی بڑی خوبصورت ایسی باتیں آتی ہیں کہ ضعیف مومن کو سزا کا دینا اسے حیا آتی ہے. حدیث شریف میں دیکھ رہا تھا کہ مومن بندے, مومن جو موت سے بھاگتا ہے, تکلیف محسوس کرتا ہے, اس نے جو اس موت کی تلخی سے گزرنا ہے اسے اللہ کریم محسوس فرماتے ہیں. اس کے اتنا کرم اور احسان اپنے اللہ کا, اپنی مخلوق کی طرف. تو تخلیقی طور پر تو اس نے ہر بندے میں یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ حق کو سمجھے اور اختیار کرے, اس اختیار کا استعمال کہ ہم کس راہ کا انتخاب کر رہے ہیں. اب دیکھو واقعہ کربلا میں فریقین کلمہ گو, جہاں خانواد رسول ہے تو جو مقابل ہیں وہ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس اقرار کے ساتھ جہاں دخل ذات کا آیا, دیکھو کس نے کس قدر ظلم کیا انہوں نے اور کتنے بڑے ظالم ٹھہرے, تو ظاہری طور پر تو طے تھے وہ, لیکن یہ ایسی عظیم قربانی ہے کہ ہر رہتے زمانے تک مثال کی صورت میں مخلوق کی رہنمائی کرتی رہی. تو وہ فرماتے ہیں وما یضل به الا الفاسقین, اور وہ اس سے صرف نافرمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. فسق ہوتا ہے حد سے نکل جانا. اب اس فسق میں دائرہ اسلام کے اندر بھی بات ہے اور یہاں بھی, اور اکثر جگہ جب استعمال کیا گیا کافروں کے لیے استعمال کیا گیا, تو حد سے گزرنا. تو شرع میں جب ہم دیکھیں گے تو احکامات شریعت سے تجاوز, اور جو تجاوز کثیر ہو زیادہ ہو وہ فسق کے معنوں میں آتا ہے. تو وہ تجاوز کر رہے ہیں, حد سے نکل رہے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین, اور وہ اس سے صرف نافرمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ جو ہم دنیا کی زندگی میں کوئی نقصان اٹھاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اسباب میں میری غلطی, ہم کہتے ہیں تقدیر الہی. اگر کسی کا قاتل ہونا تقدیر الہی ہوتا تو پھر اس کی سزا موت نہ ہوتی. کہیں کسی کا کفر پر ہی مر جانا اللہ کا حکم ہوتا تو پھر حساب کتاب کی بات کیا ہوتی. وہ اختیار جو انتخاب کا ہے, یہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ رائے ہدایت تمہارے سامنے ہے, شکر گزار ہوتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو. تو یہی تو امتحان ہے کہ کس راہ کا کوئی انتخاب کرتا ہے. پھر جس راہ کا کوئی انتخاب کرتا ہے اسی طرح کے نتائج جو ہے وہ پھر اسے پیش آتے ہیں. تو جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتا تو وہ فسق کرتا ہے, فاسق ہوتا ہے. تو ہم جب اپنی زندگی کے معاملات کو آیا کریمہ کے اس حصے کے تحت دیکھیں گے تو یہ جو شب و روز ہم دین اسلام کے حکم کی بے لحاظی کرتے ہوئے تجاوز کرتے ہیں, یہ آہستہ آہستہ کہاں لے جائیں گے. حد سے نکلا ہوا, جو حد مقرر ہے اس سے نکلا ہوا, تو سوچیں تو پہلے نکل چکی ہیں ہماری حد سے, عمل بھی نکلتے گئے تو پھر کس درجے میں جائیں گے. حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم دین بیان کر رہے ہوتے ہیں, دین سن رہے ہوتے ہیں, نہ بیان کرنے میں کوئی کسی کے پاس حقیقت رہتی ہے, نہ سماعت میں کوئی حقیقت محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو ماد رواجات تو دین کا نام ہے. یہ جو بحث آتی ہے تصوف کی, سلاسل تصوف کی, یہ خامخواہ لوگ کرتے رہے ساری ساری زندگیاں بسر کرتے ہیں. نہیں, یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں زندگی کے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک سانس قیمتی ہے. اب جس دن اس کے قیمتی ہونے کا احساس ہوگا وہ دن پھر اس سانس کے اس شمار میں نہ ہوگا جہاں اللہ کی یاد اس کے ساتھ منسلک کی جائے. وہاں پھر فرصت نہیں ہوگی کہ عمل صالح اختیار کیا جائے. پھر جو کچھ ہے موت کی سختی سے جب کوئی گزرے گا عمل کی کتاب بند کرتا ہوا گزر جائے گا. تو ہم تو کمزور لوگ ہیں. مقابل آنے کی بجائے, اعتراضات اٹھانے کی بجائے, ماننے کی طرف, صدقے دل سے ماننے کی طرف چلنا ہوگا. پھر اس محرم الحرام کے مہینے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم رواجات کی نظر ہوتے جا رہے ہیں اور خود ماننے کی حقیقت سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے, امت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے, ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.